أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة كهف آيات نمبر 48 سے آيات نمبر 54 48 سے 54 تک پروردگار عالم نے آیت نمبر 47 میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور وہ دن کہ جب ہم پہاڑوں کو متحرک بنا دیں گے یعنی ان کو حرکت دیں گے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور دیکھو گے زمین کو کھلا ہوا صاف ظاہر ہے کہ اب اس پر جو پہاڑ اور دوسری چیزیں تھیں وہ سب ہٹ گئیں تو زمین کھلا ہوا میدان بن گئی وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ہم محشور کریں گے جمع کریں گے ان سب کو فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے یعنی کسی کے اسکیپ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اب یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے وَأُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اور وہ سب پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے قطار باندھے ہوئے یعنی لائن لگا کر سب کھڑے ہیں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ تم ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا یعنی بے کسی کے عالم میں بے بسی کے عالم میں لباس اور سامان زینت سے بالکل بے بہرا جیسے اس دن تھے کہ جب پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے اس آیت سے بھی من جملہ دیگر آیتوں کے معاد جسمانی اور جسمانی قیامت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے پروردگار فرماتا ہے کہ تم ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ہاں تمہارا گمان یہ تھا تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ ہم نے قرار نہیں دی ہے یعنی اس طرح سے تمہیں واپس زندہ نہیں کیا جائے گا یہی تو وہ لاپرواہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اصلاح نہیں کرتا اور بدقسمتی سے پھر آخر میں اسے پچھتانا پڑتا ہے ووضع الکتاب اور کتاب رکھ دی جائے گی یعنی وہ کتاب جو نام اعمال ہے کہ جس کے اندر اس کے اعمال لکھے گئے ہیں وہ رکھ دی جائے گی سامنے پیش کر دی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ تو تم دیکھو گے گناہگاروں کو کہ خوف زدہ ہیں اس سے کہ جو اس کے اندر موجود ہے اب ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر نیکیاں لکھی ہوئی ہیں ثواب لکھے ہوئے ہیں اچھے کام لکھے ہوئے ہیں اعمال صالحہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کو خوش ہونا ہے پھر وہ مجرم ہی کیوں ہوتا مگر یہ تو مجرموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب دیکھیں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو اسے خوف زدہ ہوں گے پریشان ہوں گے اور یہ کہنے لگیں گے فریاد کریں گے وہ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ ہمارا حال بہت برا ہے وائے برحال ما یہ کیسی تحریر ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑتی مگر یہ کہ اس پر حاوی ہو اسے اس نے ریکارڈ کر لیا ہو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو عمل انہوں نے کیا تھا وہ اس کو وہاں پر حاضر موجود پائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا من جملہ اور آیتوں کے جن سے عدل پروردگار کے اوپر استدلال کیا گیا ہے یہ آیت بھی بہت محکم ہے اللہ کے افعال میں عدل کے لازم ہونے کا اعلان ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ بہرحال ایک گروہ ہے کہ جس نے عدل کو خامخواہ اصول دین سے خارج کر دیا ہے بہرحال یہ آیت اس نظریے کو منہدم کرنے والی آیتوں میں شامل ہے پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وہ اس کل نال ملائکتے یاد کرو وہ کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے اس جدول آدمہ کہ سجدہ کرو آدم کو ظاہر کہ یہ بات اور یہ مفہوم کئی آیتوں میں آیا ہے یہاں پر ایک اضافہ ہے وہ بھی آگے آتا ہے فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ کیسے اس نے سجدہ نہیں کیا جبکہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا اور وہ بھی سب ملائکہ میں موجود تھا اس کا یہ جواب ہے جو یہاں پر انفرادیت رکھتا ہے کانا من الجن کہ وہ جنات میں سے تھا یعنی اس کی نو الگ تھی وہ ملائکہ یا فرشتوں میں نہیں تھا صف ملائکہ میں ضرور تھا مگر ان کے پہلو میں ہونا کوئی فائدہ انہیں اسے نہیں پہنچا سکا کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، فسق عن امر ربہ، تو اس نے سرتابی کی، معصیت کی اپنے رب کے امر کی، یعنی جو حکم تھا اس حکم کا اس نے اتباع نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی. اب پروردگار عالم فرماتا ہے، افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو، تو کیا تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو حوالی موالی بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، یعنی ان کو اپنا سرپرست بناؤ گے وہ مجھے چھوڑ کر، جبکہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، نہ اس کے سامنے سے دریز ہوا، اس کو جنت سے بھی نکلوایا، چاہے ترک اولاد کی وجہ سے، چاہے بالآخر اسے زمین پر آنا تھا، مگر ارلی جو اس کو آنا پڑا، تو اس میں بہرحال یہ ابلیس کی کار فرمائی تو تھی. تو کیا تم اپنے جد اور اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول گئے؟ یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں ہے کہ ابلیس تنہا نہیں ہوتا، اس کے یہاں پہ توالد اور تناسب، یعنی اولاد کا آگے بڑھنا اور اس کے گروہ کا ایکسپینشن ہوتا ہے، اور وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گویا انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہ طے ہے کہ زبردستی وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، مگر یہی تو سمجھانا ہے کہ وہ تو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، مگر دنیا کو رنگین کر کے دکھائے گا. تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کے سرپرستی کو قبول کرنے کے بجائے پروردگار عالم کی سرپرستی کو قبول کرو. خارج میں وہ تمہارے نفس کو تحریک دینے کے لیے دنیا کو مزین بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، مگر تم اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اور اسی کو اپنا سرپرست مانو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن بھی ہے. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا برا بدل ہے یہ ظالموں کے دیے. یہ پروردگار عالم نے جھنجھوڑا. پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے انہیں سامنے کھڑا نہیں کیا تھا آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت. یعنی تم نے کیسے شیطان کو میرے ساتھ شریک مان لیا؟ اگر وہ میرے ساتھ شریک ہوتا تو اس وقت موجود ہوتا جب آسمانوں اور زمین کو میں پیدا کر رہا تھا. ولا خلق انفسهم، اور نہ خود ان کی حلقت کے وقت میں نے اس کو وہاں پر کھڑا کیا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا. اب یہاں پر ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نے کسی کو بھی اس موقع پر گواہ نہیں بنایا. پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں. یہی وہ چیز ہے جو صحیفہ کاملہ کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ الذی لم یشرک احدا، کہ حمد ہے اس پروردگار کی تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، کسی کو بھی حاضر نہیں کیا. ہی نہ فطر السماوات والارض، کہ جب وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر رہا تھا. ولا اتخذ معینا، اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار بنایا. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے ان چیزوں کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا ہوں. یعنی اگر دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کسی کو میں نے وسیلہ بھی بنایا ہے، تو یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو گمراہ ہوں، یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو میرے دشمن ہوں. میں جن کو اگر اعزاز دوں گا بھی اور وسیلہ بننے کا شرف دوں گا، تو وہ میرے محب ہوں گے، وہ میرے پسندیدہ ہوں گے، میرے چنیدہ ہوں گے، جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا، مشتبہ بنایا، مرتضیٰ بنایا، یہ ایسے ہوں گے. گمراہ افراد نہ میرے کبھی دست و بازو بن سکتے ہیں، اور نہ ہی میرے چنے ہوئے افراد کے دست و بازو بن سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا امیر شام کے خلاف، کہ ابھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیجیے. تو مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ ما كنت متخذ المضلين عضدا، کہ میں گمراہوں کو اپنے دست و بازو نہیں بنا سکتا، نہ یہ میرے لیے سزاوار ہے. اس پر بھی ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ جنگیں بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی بڑا نیک کام کر رہے ہیں. حاضر امام ہونے کے دعوے دار کیسے کسی طریقے سے بھی امام مہدی کے چاہنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ دن جب وہ کہے گا، پکارو نادو شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ میرے شریک ہیں. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ پکاریں گے انہیں اور ان کی صدا پر ظاہر کہ لبیک تو نہ کہی جائے گی. فلم یستجیبوا لہم، اس لیے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے، نہ بتوں کو اس بات کا کوئی امکان ہے ان کے لیے کہ وہ ان کی فریاد پر لبیک کہیں. اور اگر کوئی اولیاء میں سے تھے کہ جن کو انہوں نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا تھا، تو پھر وہ تو ویسے ہی ڈسون کر دیں گے. تو کہاں اس طرح کا کوئی جواب ان کو ملنے والا ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَةً، اور ہم نے قرار دیا ان کے درمیان تباہی کا سامان، یعنی تباہی ہی تباہی ہے. ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ان کے درمیان پردے ڈال دیے، یعنی وہ خود بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی کاؤنسلنگ اور کسی طریقے کی مدد نہ کر سکیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے جو مجرم ہے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو لگے گا کہ بس یہ ان کے اوپر گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ ان سے دوری نہیں حاصل کر سکیں گے، وہ عذاب ان سے دور نہیں ہوگا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کی. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان مثالوں سے اور ان باتوں سے استفادہ کرے جس کو بدل بدل کر بیان کیا گیا ہے، وہ جھگڑا کرنے ہی میں لگا رہتا ہے، ہدایت حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتا. یعنی یہ والا جملہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے سے فرق الفاظ کے فرق کے ساتھ متعدد جگہ پر قرآن میں آیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی بات کو بار بار مختلف طریقوں اور گوناگون مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے. جیسے یہ حضرت آدم علیہ السلام والا قضیہ ابلیس والا جو معاملہ تھا فرشتوں کے ساتھ، اس کو بھی پروردگار عالم نے کئی مرتبہ بیان کیا، یہ اسی کی ایک مثال بن جائے گا جو یہاں پر فلمنا بیان کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 62 گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کی ہے، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہوتا یہ ہے کہ ایسے افراد کے جو حق اور حقیقت کی تلاش میں ہوں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، کہ اتنا فیئر ان کا معاملہ ہو، اتنی فیئر اپروچ ان کی ہو کہ جیسے حق اور حقیقت ان کو سمجھ میں آئے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہدایت مل جائے تو ہدایت پر ایمان لے آئیں اور استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں. آگے اسی مزاج کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور نہیں مانے ہوا، یعنی کوئی آبسٹرکشن، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی ایمان لانے میں. أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، بس یہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اگلے لوگوں کا طریقہ آ پہنچے، یعنی جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے. یہ وہی چیز ہے جس کو تفسیر نمونہ میں یہ ارشاد فرمایا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہ یہ مجازن گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کسی کو سرزنش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم تو بس اب سزا ہی کا انتظار کر رہے ہو. ظاہر ہے کہ سزا کا انتظار تو نہیں کر رہا، وہ تو اپنی غفلت میں کھڑا ہوا ہے، مگر اس کو اس طرح سے پھر جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہی معاملہ ہے کہ یہ ہدایت قبول کر کے ایمان لانے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے. اور یہ اتیہم العذاب قبلا، یا منہ در منہ ان کے بالکل سامنے عذاب آ جائے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسا اگر معاملہ ہو جائے تو پھر تو اگر یہ ہدایت قبول بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے تو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، برا کرو گے تو نتیجہ برا ہوگا. وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، مگر جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بحث کرتے ہیں غلط دلائل کے ذریعے سے. وہی جن کا جدال، جو ان کی بحث ہوتی ہے، جھگڑا جو ہوتا ہے، وہ کوئی حق اور حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط دلائل سے مغالتا آرائی کرتے ہیں، پالیسی کریٹ کرتے ہیں. لیدہدو بہل حق، تاکہ وہ اس کے ذریعے شکر دے دیں حق کو. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور جو ہماری نشانیاں ہیں اور جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا یہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں کہ لے آؤ بھائی وہ قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا، اس طرح کی باتیں کرنا اور مختلف طرح کے لطیفے اور قصے بنانا ان کے ذریعے سے وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ایون اگر کوئی شخص جاننے کے بعد عمل نہ کرے تو وہ بھی مذاق اڑانے ہی کا ایک طریقہ ہے, جیسے کہ تفسیروں کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا. ومن ازلم, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا, ممن ذکر بآیات ربہ, اسے نصیحت کی جائے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ, یعنی خدا کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں, اسے سمجھایا جا رہا ہے, فأعرض عنہا, تو وہ اس سے روح گردانی کرتا ہے یعنی منہ پھیر لیتا ہے, یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے, توجہ نہیں دیتا. وہ نصیحہ ما قدمت یداہ, اور بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں ہو چکا ہے. یعنی ایسا ہی ہوتا نا کہ اگر اسے یاد رہے کہ میں اتنے غلط کام کر چکا ہوں تو پھر وہ استغفار کی طرف آئے گا. ایک اپروچ یہی ہے کہ بھائی وہ گناہ کیا یا نہیں کیا, حق اور حقیقت یہ ہے تو ہدایت قبول کرو, ایمان لے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, اب تک میں نے اس نے غلط کام بھی کر دیے تو اب مجھے تو استغفار کی ضرورت ہے, تو اب ہدایت ہو رہی ہے تو میں استغفار کروں. وہی دو چیزیں جو پیچھے بیان کی گئی. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, ہم نے پھر ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے, افواہ ہو کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ کی آزان ہم بقرہ, اور ان کے کانوں کے اندر بھی ہم نے گویا مہر لگا دی, گرانے ڈال دی ہے, یعنی اب وہ سن بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے. جب وہ اعراض کریں گے تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہی ہوگا, یعنی جب وہ منہ پھیر لیں گے تو ہونا یہی ہے کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ بتایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ختم کر دی جاتی ہے. تو پھر اس کا سننا نہ سننا برابر ہو جاتا ہے, سوچنا سمجھنا اور نہ سمجھنا برابر ہو جاتا ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى, اب آپ ان کو اگر بلائیں گے بھی ہدایت کی طرف, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو یہ ہرگز ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے, ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ خود اس کے ریسپانسبل ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے, رحمت والا, یعنی یہ اس کی طرف سے مغفرت ہی کا تو سامان تھا کہ انہوں نے ان کو دعوت دی, ان کو پیغام پہنچایا, مگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اگر انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفت کے اندر لے, لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, تو ابھی بھیج دے ان پر عذاب, بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ, مگر ان کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر ہے, لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا, کہ جس سے ان کو پناہ نہیں ملے گی, ادھر ادھر کہیں پر بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی. یہ پھر پروردگار عالم نے فلسفہ مہلت کو سمجھا ہے کہ جب یہ لوگ گنہگار ہیں اور پروردگار کبھی بھی گرفت کر سکتا ہے, لیکن پروردگار اس گرفت میں جلدی نہیں کرتا, عذاب نازل کرنے میں جلدی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتا, بلکہ جس کے لیے جتنی زندگی رکھی گئی ہے اس زندگی کو اسے گزارنے کا موقع ملتا ہے, پھر جب وہ منیمم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَى, یہ ہیں وہ بستیاں, اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کرنے پر, جب انہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور قرار دی ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک مقررہ میعاد, یعنی ایک مقررہ وعدہ گاہ, کہ مہلت جتنی ہمیں اس بستی کو دینی ہے بستی کو دیں گے, جتنا بندوں کو دینی ہے بندوں کو دیں گے. یہاں پر بیان کرنے کے بعد اب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام ان کی گفتگو, ان کے درمیان ملاقات کا ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے, لا ابرہو حتی ابلغ مجمع البحرین, کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ پہنچوں اس جگہ جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں, او امضی حقبا, یا مجھے مدتیں گزر جائیں اس سفر میں, یعنی میں کچھ کنٹینیو رکھوں گا, یا میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں یا بس میں چلتا چلا جاؤں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا قرآن کی آیتوں میں تو بیان نہیں کیا گیا, بعض تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے, ایک قول کے طور پر ہی میں اسے نقل کر رہا ہوں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالباً یہ گمان ہوا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, تو پھر پروردگار عالم نے انہیں جناب خضر علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا کہا کہ جناب خضر علیہ السلام سے وہ علم حاصل کریں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ جو جوان تھا اس کے بارے میں تفاسیر میں آیا ہے کہ جناب یوشع بن نون تھے جو بعد میں ان کے خلیفہ اور ان کے وصی قرار پائے, جو ان کے جانشین قرار پائے. جناب ہارون علیہ السلام کیونکہ پہلے انتقال فرما گئے تھے جیسے یوشع بن نون ان کے بعد ان کے جانشین قرار پائے. اب یہ یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں جو ان کی خدمت گزاری بھی کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام بتایا گیا تھا کہ جہاں پر ان کی جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کون سی جگہ تھی اس بارے میں بھی مفسرین نے بہرحال کچھ نہ کچھ لکھا ہے, مگر وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا نام بھی یہاں پر نہیں آیا. بعد میں تو فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے لیکن ذرا مشہور قول جناب خضر ہی کا ہے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام چلے تو جس وجہ سے چلے تھے وہ اگر واقعا صحیح ہے تو اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے باب میں ایک ترک اولاد سے مفسرین نے تعبیر کیا, مگر بہرحال قرآن مجید کی آیتیں اس بارے میں خاموش ہیں, اور ممکن ہے کہ ویسے ہی پروردگار آدم کی طرف سے ایک حکم ہو کہ خضر علیہ السلام سے استفادہ کرو, یہ جسے میں نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے جو آگے بات آئے گی بھی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس جوان دوست کے ساتھ جوان ساتھی کے ساتھ چلے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما, تو جب یہ لوگ پہنچے سمندروں کے یکجا ہونے کی جگہ پر تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا, تو مچھلی جو ہے اس نے دریا میں ایک سرنگ کی صورت سے اپنا راستہ بنا لیا. اب یہ جو ناشتہ دان جو ان کا تھا جس میں انہوں نے اپنا وہ سامان غذا رکھا ہوا تھا اس سے یہ ہوا, اور آگے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا غالباً اس موقع پر آرام فرما رہے تھے اور جناب یوشع بن نون نے دیکھا کہ ایک انتہائی عجیب واقعہ جس طرح سے ہو گیا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا. یعنی ایک ظاہر ہے کہ پکی ہوئی مچھلی ہے یا ناشتے دان کے اندر مچھلی ہے تو زندہ تو نہیں ہے, اور اچانک اگر وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور سرنگ کی صورت سے راستہ بنا کر وہ چلی گئی تو ایک غیر معمولی ایک واقعہ پیش آیا. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام جب جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا, مگر وہ بتانا بھول گئے. تو جب یہ بھول گئے تو ظاہر کب اجتماعی طور پر دونوں کی طرف نسبت دے دی گئی, ورنہ آگے واضح ہونے والا ہے کہ یہ جناب یوشع علیہ السلام ہی کی طرف نسبت تھی. تو پھر ہوا کیا, جب جناب موسیٰ علیہ السلام جاگے اور آگے بڑھ گئے, ولما جاوزا, اور جب وہ لوگ آگے بڑھے دونوں کے دونوں سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے تشریف لے جاتے ہیں, قالا لفتاہو, تو انہوں نے اپنے اس جوان دوست سے یہ کہا کہ آتنا غداءنا, کہ وہ ہمارا جو ناشتہ ہے وہ تو لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ سفر میں ہم بہت زیادہ تھک گئے, بہت مشقت کا ہم نے سامنا کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب یوشع کو یاد آیا, کہہ رہے میں تو بتانا بھول گیا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب آپ وہاں پر ہم لوگ تھے اس چٹان کے پاس اور وہاں پر ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے اور سستا رہے تھے تو اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا, مگر یہ اب اگلے صفحے پر آئے گا. یہاں تک یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. نمبر 62 پر پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام ان کی داستان شروع ہوئی تھی پچھلے صفحے پر. ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی جناب خضر علیہ السلام سے. اس جگہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں, نشانی یہی تھی کہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لے گی. جناب یوشع بتانا بھول گئے اور یہ آگے بڑھ گئے. جب انہوں نے ناشتے دان میں سے کھانا منگایا تو جناب یوشع نے متوجہ کیا اور کیا کہا, قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ, کیا آپ کو یاد ہے آپ نے دیکھا جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کے پاس, یعنی سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہم وہاں پر رکے تھے, فانی نسیت الحوت, میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا, فما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور ظاہر ہے کہ یہ کارگزاری شیطان کی تھی کہ اس نے بھلوا دیا کہ میں آپ کو یہ بتاتا, میں تو بعد میں چاہ رہا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا. اس کو اس طریقے سے جناب یوشع نے بیان کیا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, اور وہ اپنا راستہ بنا کر دریا میں سمندر میں چلی گئی اور بڑا عجیب انداز سے اس نے راستہ بنایا تھا. ظاہر سے پیچھے بات ہو چکی کہ سرنگ سی بنتی بھی نظر آئی اور اس میں وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی, تو ظاہر کہ روٹین سے تو یہ ہٹ کر تھا, معاملہ ایکسٹرا آرڈنری تھا. اور جناب یوشع اب اس کا ذکر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, قالا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو ہماری جگہ تھی, یہی تو ہماری منزل تھی جہاں پر ہمیں رکنا تھا اور جہاں پر ہمیں اس مرد بزرگ کو تلاش کرنا تھا. فرتد على آثار ہما قصصا. تو اب وہ لوگ اپنے قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے کی طرف واپس پلٹے. فوجد عبدا من عبادنا, تو وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح کے بندے جناب خضر ہیں اس طرح کے اور بھی بندگان ہیں پروردگار عالم کے, جو مخصوص جن کو پروردگار نے کیا ہے اس طرح کے معاملات سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں, آیتوں میں دیکھتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو ایک بہت بڑا نظام وہ بھی ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. مشاہدے کی حد میں اور مشاہدے کی حد میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو بہت محدود ہیں. اس پوری کائنات کے اندر, ملکی وے اور گلیکسیز کے اندر بھی جو کچھ ہم بہت زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ اور دوربینوں سے بھی دیکھ پاتے ہیں وہ بھی سارے کا سارا تو نہیں ہے. ابھی تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے. تو وہ معاملات کے جو غیب کی دنیا سے متعلق ہیں وہ تو ہماری رینج سے واقعا عام طور پر اوجھل ہی رہتے ہیں, مگر یہ کہ پروردگار عالم کا کوئی خاص کرم کسی کے اوپر ہو جائے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی از غیب جو شریعت آئی ہے, اس شریعت کا ظاہر ہے کہ جو ڈومین ہے, جو اس کی جورسڈکشن ہے, وہ یہ دنیا اور دنیا کے معاملات ہیں کہ جس کا نتیجہ بالآخر آخرت میں ظاہر ہونا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو نتیجے آخرت میں ظاہر ہوں گے اس وقت اس دنیا میں جن افراد نے شریعت پر عمل نہیں کیا وہاں پر پچھتائیں گے, اور جنہوں نے شریعت کے قوانین اور قواعد کے اوپر عمل کیا ہے وہاں پر ظاہر خوش ہوں گے. پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں رسولوں کا کام مبشرین اور منذرین ہیں کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں ڈراتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی آخرت ہی میں ظاہر ہوگا. مگر بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی کاملاً ہماری نگاہوں کے سامنے مخفی رہتے ہیں, کم سے کم جو ان کی نتائج اور جو ان کے آفٹر افیکٹس ہیں, جو اس کی امپیکٹ ویلیو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتی, مگر وہ نظام چل رہا ہے. کئی افراد ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بیمار ہو گئے, کیوں بیمار ہو گئے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اب وہ وجہ جو ہے کبھی انسان کے اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ صفائی ستھرائی نہ رکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ جراثیم پھیلیں گے اور لوگ بیمار ہو جائیں گے, اور کبھی یہ ہے کہ پروردگار ایک امتحان اور آزمائش کی وجہ سے بھی ایک انتظام ایسا کر دے کہ جس کی وجہ سے کوئی بیماری آ جائے. تو یہ تمام تر معاملات کہیں فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں, کہیں کسی اور کے ذریعے سے ہو رہے ہیں, تو اسی کے اندر بعض بندگان پروردگار بھی ہیں, پروردگار کے مخصوص بندے یہ جو پروردگار کی طرف سے مامور ہیں. تو اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ظاہری شریعت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر انسانوں کی ذمہ داری ہے, عام انسانوں کی ذمہ داری ہے. وہ افراد ایک خاص ٹاسک کے اوپر ہیں, ایک خاص ذمہ داری کے اوپر ہیں, اور وہ ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے ان کو دی گئی ہے, تو وہ اپنے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں. عام انسانوں کا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے واقف نہیں تھے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. خاص طور پر یہ جو مرد قلندر جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جناب خضر علیہ السلام, ان کے بارے میں واضح طور پر سمجھنا آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تعجب آور تھا, اسٹانشنگ تھا, امیزنگ تھا, سرپرائزنگ تھا, اور اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ بھی کیا گیا. اب جہاں تک ہمارے نبی کا معاملہ ہے, ختم مرتبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا معاملہ تو ہر ایک سے بڑھ کر ہے, یعنی ظاہری شریعت کے معاملات ہوں یا وہ مخفی معاملات ہوں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے قریب خدا سے ہیں کہ تنافت اللہ فقان قاب قوسین او ادنا کی منزل ہو, تو پھر اس سے زیادہ قربت تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو پھر وہ ہر چیز سے جو کہ پروردگار عالم کی جو مخفی معاملات ہیں جتنا پروردگار چاہے ظاہر کہ پیغمبر اکرم اس سے واقف ہیں. اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام پر وجدہ عبدًا من عبادنا, ان دونوں نے پایا وہاں پر ہمارے بندگان میں سے ایک بندے کو, آتیناہ رحمتًا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت بھی دی تھی اور اپنے پاس سے علم بھی دیا تھا. اب یہ جو علم ہے اسی سے یہ اصطلاح نکلی, علم لدنی, یعنی پروردگار کی طرف سے دیا گیا خاص علم. علم پروردگار جتنا جس کو دینا چاہے خدا وہ دے سکتا ہے. تو یہاں پہ جناب خضر علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے خاص ٹاسک دیا تھا اور خاص ایک علم دیا تھا. قال له موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ حل اتبعک, کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں, آپ کو فالو کروں, الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, یعنی جو آپ کے پاس رشد و ہدایت ہے, جو آپ کے پاس صحیح راستہ ہے, اس کی مجھے تعلیم دیجئے. کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے کہ میں آپ کا پیروکار بن سکوں اور آپ کا شاگرد بن سکوں؟ قال, تو خضر علیہ السلام نے کہا, انک لن تستطیع معی صبرا, کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر آپ ظاہر ہے کہ جب سمجھ نہیں پائیں گے تو اعتراض کریں گے، اور آپ کا اعتراض کرنا اپنی جگہ درست ہوگا، اس لیے کہ آپ کو اس کی تعبیر یعنی جس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اور غور کیجیے بلا تشبیہ کہ مثلاً ایک کسان ہے، وہ زمین کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، زمین کو کھود دیتا ہے، اور اگر ایک شہری زندگی گزارنے والا شخص ہے کہ جس کو اس بارے میں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اچھی خاصی زمین تھی، مٹی تھی، اس کو کیچڑ بنا دیا، فائدہ کیا ہوا، یہ اپنا جو وقت ہے اس کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اپنا جو سامان ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی زمین کو بھی کیچڑ بنا رہا ہے. مگر ظاہر ہے وہ کسان جانتا ہے کہ اس کو میں جو کر رہا ہوں تو ایک ایسا دن آئے گا کہ جب یہیں پر لہلاتی ہوئی فصل نظر آئے گی. وہ تو اپنی آنکھوں سے گویا اس فصل کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے وہ ساری یہ محنت کر رہا ہے، مگر جس کو یہ نہیں معلوم ہے وہ اعتراض کرے گا، اور شاید اس کا اعتراض کرنا اپنے محدود علم کی روشنی میں درست بھی ہو غلط نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ تبصرہ ہے جناب خضر علیہ السلام کا بالکل درست تھا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ ویٹ نہیں کر پائیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے اس کے بارے میں صبر کر پائیں گے، یعنی میں آپ کو الزام نہیں دیتا، آپ کا اس پر اعتراض کرنا جو میں کروں گا وہ اپنی جگہ پر درست ہوگا. بس معاملہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ایک عام آدمی تو نہیں ہے کہ جس کے پاس الگ سے کوئی علم نہ ہو. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈومین میں آتے ہیں بنی اسرائیل، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ ہو، اس لیے کہ ورنہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی ان کے پاس بھیجنا غلط ہو جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ڈیل کر رہے ہیں جناب خضر کے ساتھ، ان کے پاس الگ سے ایک انسٹرکشنز کا سلسلہ ہے پروردگار کی طرف سے، تو اب جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں یا اس ڈومین میں تو آتے بھی نہیں ہیں. مگر جناب موسیٰ علیہ السلام اکارڈنگ ٹو دا نالج دیٹ ہی ہیز، جو ان کے پاس معلومات ہیں اس کی روشنی میں، جو ان کے پاس شریعت کی معلومات ہیں، وہ اعتراض کریں گے. اور کئی فتصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ کیسے صبر کر پائیں گے ان معاملات پر کہ جن کی آپ کو خبر نہیں ہے، جن کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی میں صبر کروں گا، میں ویٹ کروں گا. ولا آسی لکا امرا، اور میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا، یعنی آپ کی بات کے خلاف نہیں جاؤں گا. قال، تو اب حضرت علیہ السلام نے شرط لگائی، کہا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، حتی احدث لکا منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں، یعنی میں خود اس کا تذکرہ آپ سے نہ چھیڑوں تو آپ مجھ سے کسی بارے میں پوچھیں گے نہیں. فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ کشتی پر بیٹھے، فی السفینہ خرقہا، حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، جب وہ سوار ہوئے کشتی پر تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا. یہ پہلا کام ہوا کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اب اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عام کیس کے اندر کہاں کسی کو حق ہے کہ کسی دوسرے کے مال کے اوپر تصرف کرے اور اس کے اندر اس طرح کا کوئی عیب پیدا کر دے، اس کو سوراخ کے ذریعے سے خراب کر دے، تو بجائے تو خراب ہی کیا تھا. قال خرقتها لتغرق اہلها، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بیٹھنے والے ڈوب جائیں گے. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی ہی سنگین بات کی ہے. قال، اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ انتظار نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ پہلا موقع ہے اور آپ دیکھ لیجیے آپ صبر نہیں کر پائیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ریئلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تو آخذ نہیں بیمان سی، تو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، مجھے اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور اتنی زیادہ سختی میرے اوپر نہ کریں. پھر ہوا کیا، فن تلقا، وہ دونوں آگے بڑھے، یعنی کشتی سے اترے اور آگے بڑھ گئے. حتی اذا لقیا غلامن فقتلہ، یہاں تک کہ ایک جوان ملا جس کو انہوں نے قتل کر دیا. اب یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی. قال قتلت نفسا زکیا بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے قتل کر دیا ایک شخص کو جو کہ نفس زکی تھا، یعنی بے گناہ تھا، بغیر نفس، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، آپ نے کس بات پر اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی دانش میں جا رہے کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں یعنی منکر کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہوتا اور اس نے یہ کیا ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہی کرنا چاہیے تھا, بٹ اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں رکھا کہ یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے کہ جہاں پر خضر علیہ السلام خدا ہی کی ہدایت کی روشنی میں کچھ کر رہے ہیں. اب ظاہر یہ بحث تو آگے بڑھے گی کہ پھر ایک مرتبہ جناب خضر علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ پیش آیا اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو پھر تینوں واقعات کی تفصیل تعویل اینڈ ریزلٹ کہ آخر بات کیا تھی جس کے پیش نظر جناب خضر علیہ السلام نے سارے کام کیے وہ انہوں نے ان کو الیبوریٹ کیے اور ان کو ایکسپلین کیے. اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتائج روشن نہیں ہوتے ہیں تو انتظار کرنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 83 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی داستان آگے بڑھ رہی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل سفر کیا, حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد شاگردی کی خواہش کی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے علم کی جو باطنی حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو ڈیکلائن کیا, اصرار بڑھنے پر انہیں ساتھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ سوال مجھ سے مت کرنا جب تک کہ میں خود بیان نہ کروں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسی باتیں ہوئی کہ جو سامنے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے, تاب صبر باقی نہ رہ سکی اور بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. ایک مرتبہ انہوں نے بھول کا عذر کیا اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب ویسا ہی ان سے معاملہ ہوا تو انہوں نے لجاجت کا انداز پیدا کیا اور پھر ایک مرتبہ اگنور کرنے کی ریکویسٹ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دو چیزیں اب تک دیکھ لی ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ کشتی کو انہوں نے عیب دار بنایا جس پر انہیں حیرت ہوئی, اور دوسرا وہ معاملہ کہ جس میں ایک بچہ ہے اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور اب جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لك کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ صبر تحمل نہیں کر سکیں گے. قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی کہ اگر اس کے بعد اب میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا بے شک آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے معذوری کی حد تک, یعنی آپ اس پوزیشن پر آ گئے کہ اب بھی اگر میں ایسا کروں تو پھر میرا ایکسکیوز اگر آپ قبول نہ کریں تو میں خود سمجھتا ہوں کہ پھر اب یہ درست فیصلہ ہوگا. پھر اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے کہ فن تلا کا اس کے بعد دونوں آگے بڑھے. اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے استطعما اہلھا جہاں اس کے باشندوں سے انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا. اب ظاہر یہ مسافر ہیں, ایک تو وہی کہ قدرت کا اظہار ہو جائے ایک معجزہ نمودار ہو جائے, مگر جو اسباب ظاہری کے ماتحت زندگی جس طرح سے آگے بڑھتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام جو باطنی علوم پر بھی حاوی ہیں مگر وہ بھی ظاہری طریقہ جو تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا مہمان بننے کی خواہش کی کہ بھائی ہم مسافر ہیں ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. ابو یفوہما تو بستی والوں نے انہیں انکار کر دیا, مہمان بنانے سے منع کر دیا. اب وہ تو بستی والوں کا جو ریفیوزل ہے وہ اپنے مقام پر وہ اسی بستی میں تھے. وجدا فیہا جدارن اور وہاں پر ان دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا. یرید ان ینقص ینقض کہ جس کے بارے میں لگ رہا تھا کہ یہ گر جائے گی. فاقامہ تو انہوں نے اسے بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئتا اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو آپ اس کی مزدوری بھی لے سکتے تھے, یعنی بلا معاوضہ جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیا, یعنی یہ بٹوین دا لائن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بستی والوں کا کوئی اچھا سلوک نہیں تھا اور پھر بھی اس کے لیے یہ ایک زحمت برداشت کی اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا, تو یہ اگر چاہتے آپ تو اس کے لیے آپ معاوضے کا مطالبہ کر سکتے تھے. اب یہ جو کامنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو جناب خضر علیہ السلام کا تبصرہ اس کے اوپر آتا ہے. پالا ہاضا فراق و بینی و بینک کہ اب یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا موقع ہے. فَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر و تحمل سے کام نہ لے سکے. یعنی ظاہر ہے کہ ایز اے ٹپیا جو تم کو دیکھ رہا تھا تم اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے, تمہارا کامنٹ بعض نظر میں درست تھا, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو ڈیٹیلز تھیں چونکہ وہ تمہارے لیے واضح نہیں تھی لہذا یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے تھے, اپنے طور پر جسٹیفائڈ تھے, لیکن چونکہ میں ان کی حقیقتوں سے واقف تھا اور پروردگار عالم کی طرف سے خاص ٹاسک میرے ذمے پر تھا لہذا میں ان کاموں کو انجام دینے میں مصروف تھا. تو اب میں تم کو بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں تعویل یعنی جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا, یہ حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام اب اس کے بعد ظاہر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اب پہلی وہ چیز کہ کشتی کے اندر وہ جس کو عیبدار بنایا تھا سوراخ کر دیا تھا, اما سفینہ تو وکانت لمساکینہ, وہ کشتی تھی کچھ غریبوں کی, یعملون فی البحر, جو دریا میں کام کرتے تھے, ممکن ہے کہ مچھے رہ رہے ہوں یا کچھ بھی کام کرتے ہوں جو دریا سے متعلق ہے. وَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك, اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا, یعنی ظالم بادشاہ, وہ اپنے ظلم کی بنا پر اگر کوئی بھی کشتی ایسی کہ جو اپیلنگ ہو کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو پھر وہ ظلم ملکیت میں لے لیتا تھا, اور یاخذ کل سفینۃ غصبا, وہ ہر کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا غصبی طور پر. تو ہم نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر میں نہ آئے اور بادشاہ اس سے صرف نظر کرے تو ان غریبوں کا مسکینوں کا بھلا ہو جائے. اب یہ پھر آپ قدرت کے انداز دیکھیں, اس بادشاہ کو فوراً گرفتار نہیں کیا جا رہا, اس پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا جا رہا, مگر یہاں پروردگار عالم نے ارادہ کیا کچھ مہربانی کا ان غریبوں کے ساتھ کہ جو اس کشتی کے ذریعے سے رزق حاصل کر رہے ہیں. اب یہ جو اوپر بالا ہی بالا غیبی معاملات ہیں ان کی ڈیٹیلز ایز اٹ اپیئر ظاہری طور پر ہمیں کہاں ہو پاتی ہے, کون سا فرشتہ کیا کام کس جگہ پر کر رہا خدا ہی بہتر جانتا ہے, کہ امتحان بھی ہوتا رہا بندوں کا, اس بادشاہ کا بھی امتحان ہے کہ وہ ظلم نہ کرے, اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے اوپر عذاب نازل کر کے بالکل اس کا خاتمہ کر دیا جائے, یہ اس وقت ہوگا جب اس کی مہلت پوری ہو جائے گی. مگر اب اسی امتحان میں ناکامی کے دوران جبکہ وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تو اس دوران کیا پروردگار عالم کی طرف سے کچھ رحمتیں برکتیں شامل حال ہوتی ہیں؟ بے شک ہوتی ہیں. وہ غریب مسکین جو ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر ہوگا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت خاص ان کے شامل حال ہوئی, اور حضرت خضر علیہ السلام کو یہ جاب دیا گیا, یہ کام دیا گیا کہ جا کر ان کی کشتیوں کو عیبدار بنا دو. ہو سکتا ہے کہ ایون وہ جو غریب مسکین ہیں وہ بھی اپنی کشتی کے اندر عیب دیکھیں تو پریشان ہو جائیں, اور وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے لیے ایک مشکل آ گئی, ایک پریشانی آ گئی, مگر ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسباب ظاہری میں جب ان کے اس کشتی کے اوپر غصب کرنے کا موقع آئے تو بادشاہ سر پہ نظر کرے اور ان کا روزگار جو اس کشتی سے وابستہ ہے وہ باقی رہے. اب یہ بھی وہ حکمتیں ہیں جو ان آیتوں سے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. تو ایک یہ والا معاملہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے سمجھا دیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امل غلام, وہ جو جوان کا معاملہ تھا, وکانا ابواہ مومنین, تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, ہمیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا. یعنی لڑکا جو ہے وہ نالائق ہے اور اپنے اس کفر اور سرکشی کی وجہ سے, اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکا کم سے کم بالغ ضرور تھا مگر بلوغ کے بعد اس نے وہ حرکتیں شروع کر دی تھیں کہ جس کے بعد مسئلہ ہے یہ قرار پائی پروردگار کی طرف سے کہ ماں باپ کو ٹھیک ہے وقتی طور پر صدمہ بھی ہوگا دکھ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا, مگر پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں ایک نعم البدل ان کو دینے کا فیصلہ کیا. پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کی وجہ سے ماں باپ کا جو ایمان ہے وہ خراب ہو. وخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا, اس بات کا ہمیں خوف محسوس ہوتا تھا. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقربا رحما, تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں بدلے میں اس کے عطا کرے ایک ایسا لڑکا جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں اور اس سے بڑھ کر صبر و محبت میں. یہ دو چیزیں ہو گئیں, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. اور جہاں تک وہ دیوار کا تعلق ہے تو آپ نے ظاہر ہے جو دیکھا وہ یہی تھا کہ بستی والوں کا جو رویہ تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا، مگر ہم یہ دیوار ان بستی والوں کے لیے نہیں صحیح کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وکانا لغلامین یتیمین، وہ دو جوان جو یتیم ہیں وہ شہر کے اندر تھے، فی المدینہ، وکانا تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، یعنی وہ خزانہ جو اس کو مستقبل میں ان بچوں کے کام آنا تھا وہ خزانہ موجود تھا. اب اگر یہ دیوار ہم اس کو صحیح نہ کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ وہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا اس کو قبضہ کر لیتا. وکانا ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بہت صالح بندہ تھا، بغیر آیت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ گزر چکا ہے، انتقال ہو چکا، لیکن اس کے باپ کے اس اعمال صالح کی وجہ سے قرب پروردگار کے لیے جو اس نے زحمتیں برداشت کی تھیں ان کے لیے پروردگار عالم نے اس کے بچوں کے لیے مہربانی، محبت اور ایکسٹرا رحمت اس کا اظہار کیا. وَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں جب بڑے ہوں تو بڑے ہونے کے بعد اپنے خزانے کو حاصل کر لے. رَحْمَتًا مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی، یعنی یہ جو میرے ذمے پر تھا کہ میں اس طرح سے دیوار کو صحیح کروں، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی جس کے اظہار کے لیے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا. وما فعلته عن امري، یہ میں نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا. ذلك تعویل ما لم تستطع عليه صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت اس کی کہ جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائے. اب یہاں پر وہ جو بچے کے قتل ہونے کے حوالے سے جو عام طور پر ذہن کے اندر سوال آتا ہے، علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ اس کے اوپر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی یہ تمام اعمال میرے بحکم الہی تھے، اور اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جان کیوں دی. میں نے کبھی کبھی اس کے جواب میں کہا کہ ملک الموت تو ہر لمحہ کتنوں کی جان لے لیا کرتا ہے. اصل یہ ہے کہ جو خالق جان ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر اس جان کا علاقہ اس جسم سے قطع کرتا ہے، تعلق کو. کسی کو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش؟ جیسے ملک الموت اس کی مشیت کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں، ویسے ہی جناب خضر علیہ السلام مشیت الہی کی تکمیل کا ذریعہ تھے. اس میں کسی کو چون و چرا کا کیا حق ہے؟ یہ تھا وہ تبصرہ حضر نامہ کا، جس کے ذریعے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہ معاملات ہیں جو اس دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں اس سے ہٹ کر جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک اظہار تھا، اور اسی کا علم جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے، اب دوسرا ایک واقعہ، اب یہ والا واقعہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا. آخری جو آیت یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یسألونک عن ذی القرنین، اور وہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہیے کہ میں ابھی ان کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ تذکرہ اب ظاہر کے اگلے صفحہ پر ہی آئے گا، یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کا حرف آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 96، 84 سے 96. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ آخر میں جناب ذوالقرنین کا ذکر تھا. ارشاد ہوا تھا کہ آج سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب ان کی داستان، ان کی خبر میں تمہارے سامنے بیان کروں گا. اب یہ جناب ذوالقرنین کا ذکر آگے بڑھتا ہے. جناب ذوالقرنین کے بارے میں کہ ان سے کون سی شخصیت مراد ہے، محققین کی آراء اس میں مختلف ہے، مگر بہرحال کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے کہ جسے قرآن مجید نے قابل ذکر سمجھا، اگرچہ لوگوں کے سوال پوچھنے پر ہی صحیح، اور جو سوال کا جواب دیا گیا ہے اس میں جناب ذوالقرنین کی تعریف ہے. ان کی شخصیت ایک ایسے بادشاہ کی شخصیت کے طور پر تو مسلم ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. بعد میں سکندر جو مشہور بادشاہ ہے اس پر جناب ذوالقرنین کو منتخب کیا ہے کہ یہ اور ذوالقرنین ایک ہی شخصیت ہیں. بعض دیگر محققین نے سائرس جو ایران کا بادشاہ رہا ہے اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس سے اسے مراد دیا ہے. مگر جو بھی ہو، جو میسج یہاں پر ہے وہ بہت روشن ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا شخص تھا کہ جو ایک صالح، انصاف کرنے والا، لوگوں کا دکھ درد سمجھنے والا بادشاہ تھا. پھر اس کے بعد مزید یہ سوال کہ کیا وہ نبی بھی تھے؟ تو تو بہرحال کئی علماء نے اس حوالے سے بھی اپنا رجحان بیان کیا ہے. ان مکن لہو فی الارض, ہم نے اسے روئے زمین پر قدرت اور حکومت عطا فرمائی. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہر طرح کے اسباب اس کے اختیار میں دیے. فاتبع سببا, بس اس نے ان اسباب سے استفادہ کیا, یعنی ہم نے ان اسباب کے اوپر اسے اختیار دیا. یہ ہماری خدائی, یہ ہمارا ارادہ تھا, اور پھر انہوں نے ان اسباب سے بطور اسباب استفادہ کیا, یعنی خدا ہی کی عطا کے طور پر ان سے استفادہ کیا. اب جناب ذوالقرنین کے تین بڑے سفر ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ایک مغرب کے سمت میں, ایک مشرق کے سمت میں, یعنی جب وہ مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے تو کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اس سے آگے سفر ممکن نہیں رہا. اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچے. یعنی اب مقام غروب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف بس چلتے چلے جا رہے تھے, یہاں تک کہ ایسا لگا کہ اب آگے سمندر ہے, آگے مزید پانی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ زیادہ سفر کیا جا سکے. وجدھا تغربو فی عین حمیت, فی عین حمیت, تغربو فی عین حمیت, اور انہیں ایسا لگا کہ آفتاب پورا ایسا لگا جیسے وہ سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہو, جو وہاں پر انہوں نے آخر میں بالآخر سورج کے غروب ہونے کا جو منظر دیکھا وہ اس انداز کا تھا. وجد عندها قوما, اور وہاں پر ایک قوم کو آباد پایا. قلنا, ہم نے کہا, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, اما ان تعذبها و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اے ذوالقرنین, انہیں سزا دینا چاہو تو سزا دو, اور اگر جزا دینا چاہو تو جزا دو. اب یہ جملہ جو یہاں پر کہا گیا, ظاہر ہے کہ اللہ اطلاق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے سزا دینے کا اختیار دے دیا جائے یا کسی کو خامہ خواہ نوازنے کا حکم دے دیا جائے. نوازنا تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, مگر سزا دینا بغیر وجہ کے تو نہیں ہو سکتا. تو یہیں پر علامہ سید علی نقی صاحب نے دیکھا کہ اس سے مراد بظاہر امتحان لینا ہے کہ اے ذوالقرنین, جو ہم نے تمہیں ایک اقتدار دیا ہے تب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو, لوگوں کو کس بات پر سزا دیتے ہو اور کس بات پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو. جناب ذوالقرنین کی جو سیرت تھی اسے پھر اگلے جملے کے اندر سمجھایا گیا ہے. قالا, وہ کہنے لگے, اما من ظلم, کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, فسوف نعذبہ, تو ہم انقریب انہیں سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه, پھر اسے پلٹایا جائے گا اس کے رب کی بارگاہ میں. وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, تو وہ انہیں اور بھی سخت سزا دے گا. یعنی ایک بادشاہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہونے والے مظالم پر خاموش نہ بیٹھے, بلکہ ظلم کرنے والے کو قرار واقعی سزا دے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى, رہا وہ شخص جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو وہ اچھی جزا پائے گا. وصل نقول لہ من امرنا یسرا, اور ہم اسے آسان کام کہیں گے, یعنی اس کے ساتھ آسانی برتیں گے. ثم اتبع سببا, انہوں نے پھر اسباب سے کام دیا, یعنی ایک جگہ سے اب جب دوسری جگہ پر موو ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ فوراً ہو گئے ہوں گے, کچھ وقت وہاں پر گزارا ہوگا, مگر پھر اس کے بعد وہ موقع آیا کہ انہوں نے دوسری طرف سفر شروع کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام طلوع تک جا پہنچے, یعنی جہاں پر انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور اب آگے وہاں سے مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا. وجدہا تتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا, تو وہاں انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج کے سوا ہم نے ان کے لیے کوئی ستر, یعنی کوئی لباس قرار نہیں دیا, یعنی کوئی ایسا شیلٹر, کوئی ایسا شیڈ کہ جس سے وہ اپنے لیے سائے کا انتظام کر سکیں, وہ ان کے پاس نہیں تھا. بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ غیر متمدن قوم تھی, ان سے ولائس تھی, نہ ان کو مکان بنانے کا ڈھنگ آتا تھا, کوئی چھت بنانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, وہ بہت زیادہ غیر متمدن تھے. کذالک, جی ہاں, ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی تھا. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور اس کے پاس جو وسائل تھے ہم ان سے اچھی طرح آگاہ تھے, یعنی ذوالقرنین کا معاملہ ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ثم اتبع سببا, انہوں نے پھر ان وسائل سے استفادہ کیا, یعنی اور اپنے کام کو آگے بڑھایا. حتی اذا بلغ بین السدین, وجد من دونهما قوما. اور اسی طرح جب انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو یہاں تک کہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے اور وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک ایسا گروہ پایا, لا یکادون یفقهون قولا, کہ جس کے لوگ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. یعنی ایک اور قوم جو پہاڑوں کے درمیان ہے اور وہاں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو ان کی بولی ہے, جو ان کی گفتگو ہے, وہ قابل فہم نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر یا اشاروں کے ذریعے سے انہوں نے جو جناب ذوالقرنین کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. قالو, انہوں نے ایک شکایت کی کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, یعنی ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں جینے نہیں دیتے, ہماری زندگی کو انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے, اس میں وبال آیا ہوا ہے ان کی وجہ سے. وَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں تو آپ ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں, یعنی ایک ایسی دیوار کہ جو ان کو روک سکے اور وہ ہماری طرف نہ آ سکے, وہ اس کے درمیان نقب بھی نہ لگا سکے نہ اس کے اوپر چڑھ سکے. قال, تو ذوالقرنین نے کہا, ما مکنی فیہ ربی خیرون, اللہ نے جو میرے اختیار میں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے, یعنی تمہارے خرچ کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, ہاں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں تم کو بالکل فارغ رکھ کر یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تمہارا پارٹیسپیشن مجھے چاہیے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّتٍ, تو میری مدد کرو قوت کے ذریعے سے, یعنی مجھے کوئی خرچ نہیں چاہیے تم سے, مگر تم بہرحال اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو تاکہ اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّتٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا, تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں. یعنی ظاہر ہے کہ جتنی دیر وہ دیوار بن رہی تھی اتنی دیر ان کو روکنے کا انتظام کیا گیا ہوگا, یا وہ اتنے فاصلے پر ہوں گے, اتنے دور ہوں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہاں کچھ کام ہو رہا ہے, وہ کسی معین وقت پر آتے ہوں گے اور یہاں پر فساد کرتے ہوں گے, اور اسی دیر میں جناب ذوالقرنین نے بہرحال اس دیوار کو بلند کر دیا جو ان کے لیے ایک پروٹیکشن بن سکے. اب وہ کس طریقے سے انہوں نے کیا تھا, اس کی ترکیب جو ہے وہ اس سطح کی آخری آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ آتونی زبر الحدید, لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ, یعنی انہیں ایک دوسرے پر چن دو, بڑی بڑی سلیں رکھو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قالن فخو, تاکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اطراف میں آگ روشن کرو اور آنکھ کو دھونکو, یعنی اس کے ذریعے سے اس لوہے کی جو سلیں ہیں ان کو گرم کرو, ان کو سرخ کرو. حتی اذا جعلہ نارن, یہاں تک کہ جب وہ سرخ سلیں بالکل انگارہ بن جائیں, تو قال آتونی افرغ علیہ کترن, انہوں نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے اس کے اوپر ڈال دوں. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنی مضبوط ہو گئی اور کہ اس کے اندر سوراخ کرنا, نقب لگانا یا اس کے اوپر چڑھنا اس کی ہائٹ کی وجہ سے اور اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس میں سوراخ کرنا دونوں ناممکن ہو گئے. اور جب یہ ایک دم پلسٹر سا ہو گیا ان کے اوپر تانبے کا, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ اسے محفوظ بنا دیا گیا ہوا وغیرہ کے اثر سے بھی, کہ اب کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ رہے. وہی بات آگے آئے گی بھی کہ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج اس قابل نہ رہے کہ وہ اس کے اندر نقب لگا سکیں اور ان کو نقصان پہنچا سکیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 109 حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا تھا. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب ذوالقرنین اپنے ایک اور سفر پر وہاں پہنچے کہ جہاں ایک قوم نے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ وہ یہاں پر فساد برپا کرتے ہیں, جس پر جناب ذوالقرنین نے پروردگار عالم کی سکھائی ہوئی تعلیم سے ایک دیوار قائم کر دی, جس کے نتیجے میں اب یاجوج اور ماجوج اس پر قادر نہ رہے کہ ان لوگوں کو تنگ کر سکیں. وہی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ وَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا, آخر انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اب وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے, شراب کر سکتے تھے, ان کے لیے وہاں آنا ممکن نہ رہا. قال هذا رحمت من ربي, تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی اب یہ غور طلب بات ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو خدا پر یقین کرنے والا لیڈر ہوتا ہے, ویژنری بھی ہوتا ہے, وہ سوچتا بھی ہے کہ کس طریقے سے قوم کے مسائل کو حل کیا جائے, مگر جب وہ قوم کے مسائل کو حل کرتا ہے, کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے, تو پھر وہ غرور, تکبر, ایروگنس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اپنے رب کی رحمت قرار دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ, اور جب میرے رب کا وعدہ آن پہنچے گا تو وہ اسے درہم برہم کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے. یہاں پر جنرل ذوالقرنین نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اب یہ مت سمجھ لینا کہ یہ دیوار ہمیشہ باقی رہے گی, باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا, صرف خدا کا نام باقی رہے گا. تو یہ دنیا سب فانی ہے, تو یہ دیوار بھی جب وقت آئے گا تو اس کے بعد یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی اور درہم برہم ہو جائے گی. یاجوج ماجوج کون تھے, اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. صاحب فیضان الرحمان نے بھی ایک عمدہ تحقیق لکھی ہے, جس کا نتیجہ ان کے اس رجحان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بظاہر تاتاری اور منگول مراد ہیں, اور یہ چنگیز خان کے زمانے میں ہو چکا جب وہ خروج کر رہا تھا اور نکل رہا تھا, تو اس زمانے میں یہ دیواریں وغیرہ ٹوٹ چکی. اور انہوں نے ایک بہت اچھا سوال یہ بھی اٹھایا کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ دیوار ہوتی تو اس وقت تو کم سے کم نظر آتی, اگر اب تک وہ منہدم نہ ہوئی ہوتی. تو اس نقطے کے اندر بہرحال وزن ہے, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت ماضی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ دیوار ٹوٹ گئی تھی. اور آگے پروردگار عالم یہ ارشاد بھی فرماتا ہے, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اس دن ہم انہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے کہ وہ باہم موجزن ہوں گے. یعنی جس طریقے سے سیلاب آتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ نمودار ہو جائیں گے. اب اس سے ایک مراد تو بعض مفسرین نے لیے کہ قیامت کے میدان میں اسی طریقے سے ہوگا, یعنی جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو اسی طریقے سے لوگوں کے سیلاب کا جو نظر آئے گا. اور بعض نے یاجوج اور ماجوج ہی کی طرف اسے پھیرایا اور کہا کہ اسے وہی مراد ہے کہ جب وہ دیوار گرے گی تو پھر وہ اسی طریقے سے برآمد ہو جائیں گے. اور اس کا سورہ انبیاء کے اندر بھی بہرحال یاجوج ماجوج کے اس خروج کے حوالے سے ذکر تو آئے, جو اس قول کو تقویت بھی دیتا. مگر چونکہ یہاں پر قیامت ہی کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا, لہذا دوسرا قول بھی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے, بنو پیغا پھر سور ہے, اس روز جب سور پھونکا جائے گا, فجمعناہم جمعا, اور ہم انہیں نئی زندگی عطا کر کے سب کو جمع کر دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ دو سور ہیں جن کا ذکر آیا ہے, ایک سور کے جس کے نتیجے میں سب ختم ہو جائے گا, اور دوسرا سور کے جس کے نتیجے میں سب واپس سے قبروں سے نکلیں گے اور میدان کی طرف مشہور ہوں گے. تو یہ دونوں سور ایک طرح سے دو الارامز کی حیثیت رکھتے ہیں, دو بیلز کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلی بیل کے جس کے اوپر سب ختم کر دیا جائے گا, اور دوسری بیل کے جس کے اوپر واپس سے زندگی دے دی جائے گی. ان دونوں سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے. اب یہ ظاہر ہے کہ پچھتاوا, ایک ریگریٹ ہے, ایک حسرت ہے کہ جہنم جس کا انکار کرتے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی, جس سے بچنے کا انتظام بہرحال دنیا ہی کے اندر ان کو کرنا تھا, اب تو ظاہر ہے کہ اس کا ایندھن بننا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہی جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا جو مجھے یاد نہیں کرتے تھے, وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور وہی جن کے کان تو تھے مگر سننے کے لیے وہ لوگ تیار نہ تھے, انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا تھا. نبیوں کی آواز, رسولوں کی آواز, ائمہ کی آواز, علماء کی آواز, قرآن کی تلاوت, ان میں سے کسی کو انہوں نے اس طرح سے نہیں سنا کہ جیسے سننا کہا جا سکے, جس کا اثر ان کے دل میں ہو سکے. اب حسب الذین کفروا, کیا کافروں کو یہ گمان ہے, اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا سکتے ہیں. یعنی انٹروگیشن, ایک سوالیہ انداز ہے کہ اگر ان کا یہ خیال تھا تو کتنا غلط خیال تھا. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے جہنم کو کافروں کی منزل قرار دے رکھا ہے کہ یہیں پر ان کی ضیافت ہوگی, یہیں پر ان کو رکھا جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے اعمال کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ خسارے والا قرار دیا ہے,
کہ عمل کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. قل اہبی کہیے حل نبی حکم کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاکثرین اعمالہ کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. یعنی اب خسارہ تو وہیں پر ہوگا کہ جہاں سرمایہ ہو, یعنی جس کو سرمایہ سمجھا جا سکے. ایک وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر کام ہی برا ہے تو اس کام کے برا ہونے کے بعد تو اس بات کا امکان ہی کہاں تھا. کوئی اگر جوا کھیل رہا ہے معاذ اللہ زنا کر رہا ہے تو اس پر کہاں اسے اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ کوئی اسے ثواب ملے گا. مگر یہ ان افراد کا ذکر ہے کہ جو بظاہر بہت اچھے کام کرتے رہے مگر اچھے کام کرنے کے باوجود کوئی ایسی کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ خود اپنے ان اعمال کے لیے خود کو بم دھماکہ ثابت ہوئے. انہوں نے خود ایک سوسائڈل اٹیک کیا ہے اپنے اعمال کے اوپر, چاہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط کرنے کی وجہ سے, ریاکاری کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے. گزشتہ خان کے اندر اس کی مثال یہود اور نصارہ کے عابدین اور زاہدین کی دی گئی کہ جن کو پیغمبر اکرم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس امت کے اندر خوارج کی مثال دی گئی کہ جو بظاہر بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں مگر یہ عبادت ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی. یہیں پر ہمارے ان دوستوں کو بھی بہرحال غور کرنا چاہیے کہ جو سوشل ورک کرتے ہیں مگر اللہ کو مائنس کر کے, جو ہسپتال بناتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا, دین کی تعلیمات کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے. کہ اگر اسکول بنائیں گے, کالج بنائیں گے, یونیورسٹیز بنائیں گے بظاہر تو کام اچھا ہے مگر اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نام اللہ کا رکھنے کے باوجود اللہ کی تعلیمات, نبی کا نام رکھنے کے باوجود نبی کی تعلیمات, اور امام کا نام رکھنے کے بعد امام کی تعلیمات. یعنی وہ شوشہ کی حد تک ٹھیک ہے اللہ کی طرف منسوب ہو جائے, معصوم کی طرف منسوب ہو جائے, لیکن پھر اس کے بعد اندر معصوم کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ان کی تعلیمات کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی. کہ یہ تو سیکولر ایجوکیشن ہے, اس کا کیا تعلق ہے. ان کو بھی اس آیت پر بہرحال غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایسے ہی کسی خسارے کا شکار تو نہیں ہونے والے. یہ صرف فوڈ کال تھاٹ ہے. تو پروردگار فرماتا ہے قل اہبی کہیے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا کہیے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں. دنیا کے اندر وقت بھی لگایا, زحمت بھی برداشت کی, سرمایہ بھی لگایا, سب کچھ کیا اور بظاہر وہ سمجھ لیتے کہ یہ بہت اچھا کام ہے مگر بعد میں پتہ چلا کہ کہاں اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے بلکہ الٹا خسارہ ہو گیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آیات ربانی اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے. یعنی ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ اپنے رب کی نشانی کو دیکھتے اگنور کر دیتے ہیں اور گویا انہیں اپنے رب سے ملاقات کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے. فحبطت اعمالہم تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, یعنی ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا لہذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان حساب قائم ہی نہیں کریں گے. یعنی ہمیں ان کو تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو خیر علم کے لیے تو پروردگار عالم کبھی بھی نہیں تولتا, لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا کلیئر ہو جائے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی بظاہر تولنے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ سارے کے سارے ہفتے عمل کی مثالیں ہیں جو نل اینڈ وائٹ کی تعبیر ہے قرآن مجید کی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی حسوا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا, یعنی ان کے اعمال واقعی اس قابل تھے کہ اللہ انہیں قبول کرے, صالح اعمال کی صلاحیت تھی. کانت لہم جنات الفردوس سے موصولہ یہ وہ ہیں کہ جنت اور جنت فردوس ان کی منزل ہے. جنت کا بھی اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس جس کو کہا گیا, جس کے لیے حدیث میں آیا کہ خدا سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اس کی صفت آگے آ رہی ہے کہ خالدین فیہا کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا اور یہاں سے کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کریں گے. آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا کہ سمندر اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں, اے بھی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر
بحر یعنی سمندر، مدادن یعنی سیاہی جو انک استعمال ہوتی ہے، اگر یہ استعمال ہوں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ بہت سی باتیں کہیں گئی مگر صفات پروردگار، پروردگار عالم کے اوصاف، پروردگار عالم کے کمالات، اگر ان کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو یہ سب کے سب خشک ہو جائیں گے مگر میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس جیسے اور سمندر ساتھ بڑھاتے ہیں، یعنی اور اگر ایسے ہی سمندر آ جائیں تو بھی پروردگار، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے. سمندر کی سیاہی بہرحال محدود ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. مزید ایسے ہی سمندر سیاہی کے طور پر استعمال کیے جائیں، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے انفائنائٹ کو ریکارڈ پوری طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہر ایک کے ضرب کی بات ہے کہ جو جتنا ضرب رکھتا ہے اتنا پروردگار کی معرفت رکھ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آیت نمبر 109 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. ابھی ایک آیت اس سورے کی باقی ہے، وہ اگلے صفحے پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ سورہ مریم شروع ہو جائے گا جو اگلا سورہ ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.